एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किए, बट आई ट्राई टू टेक इट. ये टीम
के ड्रीम्स भी होते हैं, वो भी बहुत तरह के होते हैं. मतलब इसके ऊपर मैं एक
थीसिस है. चलें बात शुरू करें. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بات obviously جیسا میں نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے موضوعات اسرار نماز کے حوالے سے, آداب صلاۃ کے حوالے سے رہتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم دو تین نشستوں میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا, کیونکہ ہم پچھلے دنوں اس ٹاپک پر تھوڑا سا سیر حاصل ایک بحث کرتے رہے, تو میں میرے ذہن میں تھا کہ ذرا ان پوائنٹس کو ہم کلیئر کریں کہ یعنی, اور یہ میرے خیال ضروری بھی ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو اگر بار بار یاد دلاتے رہیں, دہراتے رہیں, تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے خود اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے. کہ میں جب آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا, تو میرے نظر میں جو بات کرنے کا مقصد ہے بنیادی طور سے دو تین ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے یہاں سے بالعموم ان جنرل مسنگ ہے, وہ دعوت اللہ ہے, خدا کی طرف دعوت دینا ہے. اور وہ دعوت جو بیس کرتی ہے کتاب الہی پر اور وحی خدا پر, یعنی کہ میں پوری ایفرٹ جو ہے وہ اسی طرف ہی, جتنی میری طاقت ہے استطاعت ہے کہ اس طرف, یعنی ایک یہ مین پوائنٹ. دوسرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے جو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ حضرات اپنے اندر اس کیفیت کو بیدار کرنے میں کامیاب ہوں کہ آپ کے دل, آپ کے قلب, آپ کے دماغ وحی خدا کے لیے, کوئی قبولیت کے لیے آمادہ اور تیار ہوں. یعنی اس تمام ایفرٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جائے کہ آپ اس پیغام کو سمجھنے اور اس کو ایبزارب کرنے کے قابل ہو جائیں. یعنی مجھے اس بات سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں بہت تقریر کروں یا بہت کتابیں پڑھوں یا بہت عالمانہ گفتگو کروں یا میں بہت سارے موضوعات پر سیر حاصل بحث اور احاطہ کر کے ان کو ختم کر دوں. نہیں, یہ انفیکٹ میرا منشا اور مقصد ہی نہیں ہے. مین پوائنٹ آف ویو یہ دو ہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس چیز کی طرف دعوت دی جائے کہ جو حق ہے, یعنی وہ حق وحی الہی کتاب خدا ہے کہ جس کو خود قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہم پڑھتے بھی رہے ہیں اور بھی پڑھتے رہیں گے, کہ یہ اس بات سے میں تقریباً ایگری نہیں کر پاتا ہوں کہ ہم کسی بھی جگہ بیٹھیں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جناب ہم شیعہ ہیں تو ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے, اور جو ہمارے طور طریقے ہیں اور ریچولز ہیں, کسٹمز ہیں, یہ بہترین ہیں اور ان کی بنیاد پر جنت آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے اور رکھ دی گئی ہے. نو, یعنی کہ جو دین سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب تک اس زندگی میں ہے اپنے کو قصوروار سمجھ کے گزارے, نہ کہ ہیرو کے طریقے سے. یہ لائف اس طریقے سے نہیں کہ اپنے گلے میں سارے ہار ڈال لیے کہ جی ہمارے کیا کہنے, ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے. بلکہ جب تک زندہ رہیں اپنے آپ کو گناہگار اور قصوروار سمجھ کر مسلسل اپنے علم, عمل, ایمان, ان سب میں کنٹینیوس امپروومنٹ کی ایفرٹس کرتے رہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ والی کیفیت جو ہے نا, اگر خدا ہماری نیت کو قبول کرے, آپ لوگوں کی ایفرٹس کو قبول کرے, تو آپ کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہوں گی نا, تب میں سمجھوں گا کہ آئی ایم اے ونر انشاءاللہ. کہ میں آپ کے درمیان رہوں نہ رہوں, لیکن آپ ایک ٹریک پر آ گئے اور الحمدللہ آپ نے اپنا رخ اوپر کی طرف کر لیا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ زمین سے نکل کر اب آپ نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا ہے, اور انشاءاللہ یو آر موونگ اہیڈ اینڈ اہیڈ اینڈ اہیڈ. یہ بنیادی مقصد ہے کہ جس کے لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں یا جو بھی. تو اس میں بھی یعنی کہ تھوڑا سا جو چیز آپ لوگوں کو کرنی چاہیے وہ ایک یہ ہے, اور یہی ہے کہ جو فارمیٹ ہم نے رکھا ہے کہ ایک اوپن ڈسکشن والا فارمیٹ, یعنی اس کی وجہ یہی ہے, اوپن ڈسکشن رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ مجھے کسی چیز کو ختم کرنا نہیں ہے یا مجھے پڑھانا نہیں ہے, بلکہ آپ کو آپ کے اندر سے چیزوں کو نکالنا ہے. और इसी वजह से, और वो उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को खोलेंगे, और अपने आप को खोलेंगे आप उस वक्त जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इतना नहीं कि हमारी गुफ्तगू डिसरप्ट हो जाए, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में जितना, तो इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में आप भी मद्देनज़र रखिएगा कि अच्छा, और ये चीज़ कि जो कुछ भी हम बात करते हैं उसका इल्मी पहलू उस वक्त तक आप उसको अहाता नहीं कर सकते जब तक आप दो तीन काम ना करें। ठीक है, पहली बात तो यह है कि 15 दिन के अंदर इस गुफ्तगू को एक दो मरतबा दोबारा सुने, और उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स और नोट, जैसे मैं खुद भी जब जो मैं अगर मीज़ान पढ़ रहा होता हूँ, मैं अगर आयतुल्लाह जवादी आमली के दुरूस सुन रहा होता हूँ, तो मैंने बाकायदा उसके पॉइंट्स लिखता रहता हूँ, या उसको कई दफ़ा, यानी कि मैं उसको अपने जहन में दोहराता हूँ कि हाँ उन्होंने जो बात की थी तो इस सूरे के ज़ैल में इस दर्स से इस दर्स तक फलां एक मेन टॉपिक डिस्कस हुआ है, ये है उसमें ये पॉइंट्स हैं, उसको लिख लिया, नोट कर लिया, अपने जहन में दोहराते रहे उसको। ठीक है, तभी चीज़ें जाके सेटल डाउन होती हैं। और अगर यानी जो एक रविश है मुझे ज़्यादा कहते हुए इसलिए उस पर डर लगता है कि वो पता नहीं बात कुछ और ना समझ ली जाए, कि अगर आप इस 15 दिन में इसको रिपीट ना करें और बीच में 4-6 तकरीरें और सुन लें तो बिल्कुल मडी हो जाएगा सब कुछ, यानी फिर ऑलमोस्ट कोई चीज़ भी दिमाग में नहीं टिक रही होगी। एक उस पे एक टॉपिक पर फोकस रख के चलना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप कुछ और ना सुने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ भी सुने ट्राई टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग्स आउट ऑफ इट। यानी चीज़ों को खाली सुनने के लिए ना सुने, कि इस बात को बाकायदा देखते रहें, अपने आप को स्क्रूटिनाइज करते रहें कि मैं जो कुछ सुन रहा हूँ उससे क्या मतलब और मायनी अखज कर रहा हूँ, और जो कुछ आप समझें उसको नोट डाउन करते रहें ताकि आप खुद अपने अंदर बेहतर से बेहतर हों, एलिवेट हों, और जो कुछ भी इल्म है और नुकात मारिफत हैं वो आपके अंदर एब्जॉर्ब होते चले जाएं। ठीक है, तो अपने आप को इल्म और अमल के हवाले से थ्रू आउट करते रहें, परखते रहें कि हम में इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही है, हम आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमारे अंदर तरक्की है नहीं है, ये असल मकसद है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मैंने कहा इसलिए दोहरा दूं ताकि जो बुनियादी बात है वो हमारे सामने रहे, क्लियर रहे, और ये कि आप भी इंशाल्लाह उस तरफ अपनी एफर्ट जारी रखें। आदाब सलात के हवाले से हमने बहुत सारे उनवानात पे बात की, बीच में और बहुत सारी चीज़ों पे बात की। जैसे मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर रबीउल अव्वल में हमने सीरतुन्नबी पे, क्योंकि अभी ज़ीशान भाई ने भी सीरतुन्नबी की बात की है, पिछले साल 2-3 हमने उस पर लेक्चर से बात की थी। मुहर्रम में हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़वाल और उन पर बात की थी। ठीक है, तो आदाब सलात में, क्योंकि बीच बीच में ये मौजू ज़रा रुकता हुआ चला है, तो मैं थोड़ा सा उसको वो कर दूं कि हम कहाँ पर पहुँचे थे पिछली दफ़ा। औकात नमाज हमने कर लिया था, लिबास नमाज कर लिया था, मकान नमाज और मकान नमाजी पर बात कर ली थी, और अब जो हमें 2-3 चीज़ों पर बात करनी है आज इंशाल्लाह, क़याम, कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं। अच्छा, और क़याम पे थोड़ा सा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि क़याम जो है वो इन फैक्ट उस हालत को रिप्रेजेंट करता है जब आप नियत बांधकर नमाज के लिए खड़े होते हैं। इन्हें नमाज में किरत में भी क़याम हो रहा होता है, लेकिन हकीकतन क़याम वो है कि जब हम नमाज की नियत से खड़े होते हैं, अपने को कायम करते हैं। तो उसमें नियत रखना है, इन्हें सबसे पहले क़िबला रुख होना है, नियत बांधना है, और जो 2-3 बातें यहाँ पर आगा खुमैनी बयान करते हैं इंशाल्लाह उसमें से 1-2 चीज़ें, और फिर कुरानिक सपोर्ट वो इंशाल्लाह मैं बयान कर देता हूँ आपके लिए। कि क़याम जो है, यानी क़याम या खड़ा होना, दर हकीकत इट इज़ फॉर ऑलवेज़ अ सर्टेन पर्पज़। यानी कि जब भी कोई शख्स बैठता है तो हम ये नहीं कहते कि ये, यानी कि जब भी हम किसी अमल की तरफ आमादा कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि तुम हालत क़ऊद में आ जाओ। یعنی بیٹھنے کی حالت میں آ جاؤ یا لیٹنے کی حالت میں آ جاؤ، بلکہ ہم ہمیشہ جہاد کو بھی کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ قیام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی مجاہدہ یعنی قیام۔ تو جب بھی انسان کھڑا ہوتا ہے ایک نیت سے اور ایک ارادے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عمل کو ایک مقصد کے تحت انجام دینا چاہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر، یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ اس کو ہم ساتھ رکھتے ہوئے پھر دیکھیں گے کہ یہ قیام فی الصلاۃ جو ہے، یہ ان فیکٹ کن کن چیزوں کو کور کرتا ہے اور کس حوالے سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ رسول خدا پر جو وحی شروع میں آئی، تو ان میں کون کون سی صورتیں ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں؟ پہلی سورہ علق ہے، اس کے بعد تقریباً بالکل شروع کے اس میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں میں قوم ہے، ان دا بگننگ، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے مزمل قم اللیل، قیام کرو رات کا۔ سورہ مزمل میں قیام فی اللیل ہے، رات کا قیام ہے، اور سورہ مدثر میں کیا ہے؟ یا ایوہ المدثر قم فانذر۔ اور سورہ مدثر کی ابتدائی بہت خوبصورت ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ وہاں بھی قیام ہے، جب پیغمبر کو مزمل کہہ کے مخاطب کیا گیا وہاں بھی قم قیام کا حکم دیا گیا، مدثر میں بھی پیغمبر کو جب مخاطب کیا گیا، یعنی بالکل بگننگ ہے۔ اور اگر آپ یاد کریں کہ میں نے بات کی تھی کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر جو ہیں، یہ وہ دستور العمل ہے جو رسول خدا کو ابتدائے رسالت میں عطا کیا گیا ہے، دستور العمل ہے، ہاؤ یو ہیو ٹو اسپینڈ یور لائف ایز اے پروفٹ آف اللہ۔ یعنی کہ جب کوئی انسان خدا کے رستے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ دستور العمل سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے کہ قم فانذر، قیام کرو، یعنی کہ اگر تم خدائی ہو تو جو خدائی انسان ہے وہ لیٹنے اور بیٹھنے کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ پہلا میسج تو یہی ہے سب سے بڑا قیام میں، کہ جو انسان بھی الہی اور خدائی انسان ہے وہ فقط لیٹا اور بیٹھا نہیں ہو سکتا، اسے حالت قیام میں ہونا چاہیے، نہ کہ حالت مجاہدے میں، حالت جہاد میں ہونا چاہیے، کوشش میں ہونا چاہیے۔ اور یہ قیام کیا ہے؟ فانذر، کہ قیام کرو اور لوگوں کو انذار کرو۔ انذار کا مطلب بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کہ انذار کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان تمام خطروں سے خبردار کرو کہ جو ان کی زندگی میں ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف سے غافل ہیں۔ ٹھیک ہے، انذار کا ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈرا ڈرا کے آپ کسی کو دہلا دیں، مار دیں اس کو ڈرا کے، کہ وہ سارا وقت گھر میں بیٹھ کے کانپتا رہے۔ اس جو ڈرانے کا ایک عجیب و غریب اسٹائل ہے کہ جس میں آپ جہنم اور سانپ اور بچھو اور سب بولتے رہیں، اس کے دو نتیجے ہوں گے، یا تو انسان جو ہے اتنا زیادہ وہ ہوگا کہ بے حس ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی جب یہ ہونا ہی ہے تو چھوڑو، پھر دنیا کی زندگی میں کر لو جو تھوڑا بہت مزے کر سکتے، یا یہ ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ وہ تقریباً ہر چیز سے مایوس ہو جائے گا، یا مایوس ہو جائے گا یا بے حس ہو جائے گا۔ پیغمبر کا انذار اس کو نہیں کہتے ہیں، پیغمبر کے انذار کا یا ڈرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک رستہ چل رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے، آپ عالم ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس رستے میں آگے گڑھے آئیں گے، اس رستے میں آگے خطرناک موڑ آئیں گے، اس رستے میں آگے چور ڈاکو رہزن بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے طرف اگر دفاعی تدبیر نہ کی گئی تو وہ لوٹ لیں گے، اور آپ اس کو باقاعدہ خبردار کریں کہ دیکھو رستے میں یہ خطرات ہیں، اپنے آپ کو تیار کرو، اندھوں بہروں کے طریقے سے رستہ مت طے کرو۔ اسے کہتے ہیں انذار۔ ٹھیک ہے، انذار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈرا ڈرا کے انسان کی زندگی اجیرن کر دیں، یہ انذار ہے، قم فانذر۔ قیام کرو، لوگوں کو بتاؤ، انذار کرو. وربک فکبر، اور یہ چیز جو اسلامی طریقہ تبلیغ ہے، اسلامی زندگی کا طریقہ ہے، اس میں اور غیر اسلامی طریقے میں سب سے مین ڈفرینس یہ ہے کہ اسلام کے تمام کام توحید پر مبنی ہوتے ہیں اور دیگر لوگوں کے کام یا انسانوں پر مبنی، ایون نیک نیت بھی ہوں تو یا وہ انسان کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ تر اپنی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص مسلمان ہے، راہ پیغمبر اکرم پر ہے، تو وہ جو بھی کام کرے گا اگرچہ کہ انسانوں کی خدمت کیوں نہ ہو، وہ کس خاطر کرے گا؟ خدا کی خاطر کرے گا. وربک فکبر، وہ ہوگا لیکن اس کا جس کو وہ خوش کرنا چاہ رہا ہوگا، وہ لوگوں کو نہیں خوش کرنا چاہ رہا ہوگا، وہ اپنے آپ کو خوش نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، جس کی خوشنودی اور رضا ڈھونڈ رہا ہے وہ فقط خدا ہے. یہ اصل اسلام اور غیر اسلامی اعمال میں یہ بنیادی فرق ہے. نہیں، عربی ہے. جی قم، جی کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، قیام کرو. قم فانذر، قیام کرو اور کیا کرو؟ انذار کرو. سورہ مدثر میں، اور سورہ مزمل میں کیا ہے؟ قم اللیل، قیام کرو رات کا. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو قیام جو ہے اقوم و قیلا، کہ بات کو سیدھا رکھتا ہے. اشد وطئاً، جتنے بھی کانٹے ہیں سب کو روند کے برابر کر دیتا ہے. یعنی انسان کی زندگی میں جتنے کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان سب پہ جیسے آپ ایک بلڈوزر پھیر دیں اور وہ کانٹے ٹوٹ پھوٹ کے رستہ ہموار ہو جاتا ہے، تو جو لوگ قیام لیل کرتے ہیں ان کی زندگی میں قیام لیل ایک بلڈوزر کا کام کرتا ہے کہ زندگی میں نکلے ہوئے جتنے کانٹے ہوتے ہیں ان سب کو برابر کر دیتا ہے. وہ اقوام و قیلا، اور جو بات ہے اس کو بالکل سیدھا رکھتا ہے. تو یہ قیام کے دو، یعنی قم کا حکم ہے سورہ مزمل میں بھی، سورہ مدثر میں بھی، اور مطلب دونوں کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی ایک ایک جملہ کمال ہے. ابھی ہم اس کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایک ایک جملہ کمال ہے کہ جو سورہ مدثر کے. تو بہرحال قیام برائے انذار سورہ مدثر میں اور قیام لیل سورہ مزمل میں. تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قیام کی خدا کی نظر میں کیا اہمیت ہے اور قیام کا مطلب کیا ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی نظر میں کہ پیغمبر اکرم کو. اور ابھی دو تین آیتیں انشاءاللہ میں اس کے آگے بھی پڑھوں گا ان دا اینڈ. پھر یہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث سے، حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ مولا خالد بن عبداللہ کہ وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حقیقت صلاۃ کے بارے میں. امام فرماتے ہیں کہ قیام فی الصلاۃ کیا چیز ہے؟ واقف بین الیأس والطمع. واقف یعنی ٹھہرنا، وقوف ٹھہرنے کو کہتے ہیں، جیسے وقوف عرفات جو آپ حج میں نا، عرفات میں ٹھہرنا، تو وقف یعنی ٹھہرنا، رکنا. تو نماز میں قیام کیا ہے؟ یأس اور طمع، یعنی مایوسی اور لالچ کے بیچ میں قیام ہے. کس سے مایوسی، کس سے لالچ، کس سے مایوسی؟ اپنے ذات اور اپنی، یعنی کہ جب انسان اپنی ذات کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے کیا چیز لاحق ہو جاتی ہے؟ یأس و مایوسی، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں فقیر محض ہوں. اور طمع اور لالچ کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان خدا اور اس کے فضل کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کو پھر لالچ اور امید پیدا ہوتی ہے فضل کی، فضل خدا کی اور نجات کی. لیکن جب تک انسان اس زندگی میں ہے اس وقت تک وہ کہاں پر ہے؟ ان دو حالتوں کے بیچ میں، دو حالتوں کے بیچ میں. یعنی کہ جب تک ہم خدا کے فضل کو حاصل نہ کر لیں اس وقت تک ہم امیدوار ہیں، یعنی حالت رجا میں ہیں. और जब तक हम इस दुनिया से निकल ना जाएं, यानी जिस्म के कैद से बाहर ना निकल जाएं, उस वक्त तक हम इस हालत खौफ और मायूसी में हैं कि ये जिस्म कहीं लेके बैठ ना जाए। ठीक है, हर वक्त इस बात का इम्कान है कि इस जिस्म की वजह से कहीं हम ठोकर ना खा जाएं, इस जिस्म और जिस्मानियात की वजह से, कि जिसकी मिसालें खुद कुरान करीम ने बहुत सारी दी हैं, जिसकी मिसालें खुद मैं आपकी खिदमत में बहुत दफा अर्ज कर चुका हूँ मुख्तलिफ लोगों की, कि जो इसी जिस्मानियात और दुनियादारी के चक्कर में पड़ के, यानी इतने बड़े बड़े नाम जो तबाह हुए जो बज़ाहिर। ठीक है, तो ये बैन का मतलब ये है कि जब इंसान हालत नमाज में होता है तो अभी वो अपनी जिस्मानियात से आज़ाद नहीं है, ये चीज़ मायूसी और खौफ पैदा कर रही है कि कहीं ये मुझे ख़राब ना कर दे। अभी फजल खुदा को हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसकी उम्मीद में है कि इंशाअल्लाह अगर खुदा ने जैसा कि मेरे ऊपर रहम किया है और मुझे अपनी इबादत की तौफीक अता की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक दिन वहाँ तक पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये क़याम की हालत है, वाक़िफ़ुन बैनल यास वत्तमा। फिर दूसरी हालत आप बयान फरमाते हैं, वस्सब्र वल जज़ा। सब्र का मतलब ये होता है कि इंसान अपने आप को, इन्हें सेल्फ कंपोजर, अपने आप को इंटैक्ट रखना, अपनी पर्सनालिटी को मजबूत रखना, साहिब इस्तेकामत होना, परेशानियां मुसीबतें इंसान को तोड़ ना सकें, बिखेर ना सकें, शिकस्ता ना कर सकें, ये साबिर इंसान की बुनियादी।
यहां पे सब्र का माने डिफरेंट है जो
आपने? नहीं, वही है, सब्र का माना वही है, लेकिन जब आउटलुक जो है, यानी एक इंसान जो साबिर है, जो उस इस्तेकामत पर है, उसको उसकी उसका कैसे पता चलेगा कि ये साबिर है, कि जब मसाइब और मुश्किलात आए लेकिन उस इंसान की पर्सनैलिटी इंटैक्ट रहे। जो इंसान जज़ा और फ़ज़ा, यानी कि जिस इंसान को कोई परेशानी आई और आप देखेंगे वो हाय वावेला आहो बुका पुकार, हाय लुट गया मर गया तबाह हो गया, ये सब करे, तो क्या मतलब है, ये किस चीज़ की अलामत है कि उसकी
सब्र? आपने बताया था जो एक माउंटेन का एग्जांपल लिया,
वही वही वो वही है, लेकिन उस इंसान की, यानी कि ये तो हमें पता है ना कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को किस चीज पर, कोई ना कोई हमारे पास स्टैंडर्ड्स भी तो हैं जिस पर हम अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हम उस हालत में हैं या नहीं है, यानी हम सब्र वाली कैफियत में हैं या नहीं, उसका पता कैसे चलेगा? कि जब भी बला आएगी, आजमाइश आएगी, इम्तिहान ज़िंदगी आएगा, तो इंसान का कंपोजर कायम रहेगा, इंसान की पर्सनैलिटी डिस्ट्रेस्ड और डिस्ट्रॉट नहीं होगी। ये इंसान साबिर की अलामत और पहचान है। अल जो है बहुत इन सारी जगहों पर हसर के माना भी देता है। हसर से मुराद है कि कंप्लीट अहाता, जैसे अलहम्द, अलहम्द का मतलब कोई ख़ास हम्द नहीं है, बल्कि अलहम्द का मतलब तमाम हम्द है, जितने किस्म की भी हम्द पॉसिबल है सब अल्लाह के लिए, ना कि कोई ख़ास हम्द है जो अल्लाह के लिए और कोई हम्द है जो किसी और के लिए। ठीक है, वस्सब्र वल जज़ा, यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये क़याम में, और ये बड़ा अनोखा कंसेप्ट है, ये बड़ा अनोखा कंसेप्ट है जो बेस्ड ऑन दिस हदीस ऑफ इमाम अलैहिस्सलाम, कि क़याम की सबसे अहम शर्त यह है कि इंसान इफ़रात व तफरीत से बचा रहे। अब थोड़ी सी मैं आपको मिसाल दूँ, ये कंसेप्ट एक हद तक ज़रा मुश्किल है इसको समझना। अदालत के क्या माने, अदालत के मुकाबल जो दो वर्ड्स हैं इफरात और एक तफरीत, इफरात का माना क्या है? हद वसत से आगे बढ़ जाना। तफरीत का मतलब है कि उसमें कोताही करना, और अगर आप हद वसत तक पहुंच जाएं तो वो अदालत है। ठीक है, अदालत या हद वसत का मतलब यह है, जिससे लोग एक जो माना ये मुराद लेते हैं कि हर चीज़ का प्रॉपर मिक्स और बैलेंस होना चाहिए, یعنی زندگی کا حد وسط یہ ہے کہ 50% دنیا ہو 50% آخرت ہو. اگر آپ کسی سے کہیں کہ دینی زندگی یہ ہے کہ 100% آخرت اور 0 دنیا, تو وہ کہتے ہیں نہیں, دین تو یہ تو بات نہیں کہتا. دین تو میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے, دین تو عدالت کی تعلیم دیتا ہے, اور دین تو یہ کرتا ہے. تو 50% دنیا ہو 50% آخرت ہو تو یہ صحیح زندگی ہے. تو کیا عدالت اور وسط اور مقام وسطی جو ہے اس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے عدالت کے, کیا مطلب لیں گے؟ یعنی جس چیز کا جو حق ہے اس حق کو 100% ادا کرنا عدالت ہے. صحیح ہے, نہ کہ افراط اور تفریط. آپ کہیں کہ عدالت مینس 50 اور افراط از 100 اینڈ تفریط از 0, تو 0+100 ڈیوائڈیڈ بائی 2 ایکول ٹو عدالت. یہ مطلب نہیں ہے عدالت کا. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کو 100% ادا کرو, اس میں نہ کمی کرو نہ بیشی کرو. ٹھیک ہے, یہ عدالت ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں عدل کیا ہے, حد وسط کیا ہے؟ کہ ہم 100% بندے خدا بن کے رہیں. عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50 اللہ سے لو 50 شیطان سے لو, 50 آخرت سے لو 50 دنیا سے لو, یہ مطلب نہیں ہے عدالت کا. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ زندگی خدائی ہے الہی ہے تو 100% زندگی الہی ہو. اچھا, اب اس میں دیکھیے افراط و تفریط کہاں پہ آ رہا ہے, یہ بھی بیان کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے, کیونکہ امام علیہ السلام نے نمازی کے قیام کی دو حالتیں بیان کی ہیں, کن کے درمیان ہوتا ہے؟ پہلا ہوتا ہے بین الیأس والطمع, مایوسی اور امید, لالچ. دوسرا کس کے درمیان ہوتا ہے؟ والصبر والجزع. صبر کا مطلب کیا ہے, جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری استقامت سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتا چلا جائے اور شکستہ نہ ہو, اپنے کمپوزر کو انٹیکٹ رکھے. یہاں نماز میں ہمارا ہدف کیا ہے؟ بندگی خدا, تعلق با خدا, یہ ہمارا ہدف ہے. اس میں 100% چلنا ہے یا کمی کرنا ہے؟ 100% چلنا ہے. اچھا, اب جزا کا مطلب کیا ہے؟ جزا کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان, یعنی کہ یہ صبر کے معنی سے یہ اٹیچڈ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں, مشکلات آئیں گی, دشواریاں آئیں گی, سختیاں آئیں گی نا ایک بلند ہدف کی طرف حرکت کرنے میں, تو اگر ہم ان سختیوں کے مقابلے میں شور کرنا شروع ہو جائیں, آہو واویلا شروع کر دیں, کمزور پڑ جائیں, تو وہ چیز کیا کہلائے گی؟ جزا, وہ فریاد, آہو فریاد. تو انسان خدا سے فریاد کرتا ہے اپنی کمزوری کی, لیکن یہ کمزوری عمل میں کمزور نہیں ہونا چاہیے, عمل کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ یہ تھوڑا سا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو ریکگنائز کرتے ہوئے خدا سے فریاد کرتے ہیں, لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو فریاد ہی کرتے رہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اپنی ایفرٹ, اپنی دقت, اپنی محنت, اس پر توجہ کم کر کے اور فقط فریاد کر رہے ہوتے ہیں.
کیا اس فریاد اور دعا میں کوئی فرق
ہے؟ نہیں, وہی دعا ہی ہے. یعنی خدا کو پکارنا ہے, دعا ہی ہے. خدا کو پکارنا ہے, طلب کرنا ہے, سوال کرنا ہے. لیکن صبر اور جزا کے درمیان, یعنی انسان جو ہے وہ اپنے ہدف کی طرف حرکت کرے, کوشش کرے, استقامت کرے, کہ جس طریقے سے کہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی ہے کہ لوگوں نے کس قدر مجبور کیا آپ کو. جو میں پہلے بھی آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں کہ جب امام علی علیہ السلام کو خلافت سے الگ کر دیا گیا تو امام علی علیہ السلام کے پاس ایک بہت اچھا جواز تھا کہ آپ کہتے ہیں جائیں سب میں ایک طرف، لیکن اس پورے 25 سال میں آپ نے نہ اپنے کار ہدایت سے ہاتھ اٹھایا، نہ لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے سے آپ رکے، بلکہ ان 25 سالوں میں آپ مسلسل لوگوں کے معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے کام کرتے رہے. انہیں مدینہ کے ارد گرد باغات لگائے، نہریں کھودیں، ایگریکلچر کو فروغ دیا، بزنس کو فروغ دیا، کہ یعنی کہ جو بلاد اسلامی ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کی اکنامک کنڈیشن کو، لوگوں کی حالت کو، ان تمام چیزوں کو بہتر بنانے پہ. کہ ٹھیک ہے اگر تم جو ہے مجھے قبول نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہوں ٹھیک ہے جاؤ تم سب میرے پاس سے اور میں تو ایک کونے میں ہوں، یعنی وہ مایوسی اور نہیں. یہ صبر اور جزا، یعنی کہ انسان جب اپنے ہدف کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس میں یقیناً اپنی کمزوری کا اظہار کر کے خدا سے مدد مانگتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اپنی کمزوری کا احساس اس قدر غالب آ جائے کہ وہ جو صبر والی حرکت ہے وہی ختم ہو جائے. کہ جو صابر اپنے مقام بلند کی طرف، جو پہاڑ کی چوٹی کی طرف حرکت کر رہا ہے، اس کو مشکلات اور پریشانیاں اتنی بیزار نہ کر دیں، اتنی رنجیدہ نہ کر دیں کہ وہ اس کی حرکت ہونا ہی بند ہو جائے اور وہ خالی فریاد ہی کرتا رہے. تو قیام کے اندر یہ دو مطالب ہیں کہ انسان اللہ سے خوف اور امید کی حالت میں ہو حالت قیام میں، اور صبر اور فریاد کے درمیانی حالت میں ہو کہ میں خدا کی طرف حرکت کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، کمزوری محسوس کرتا ہوں، خدا کو پکارتا ہوں، خدا سے فریاد کرتا ہوں. لیکن خدا سے فریاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہدف کی طرف حرکت کو چھوڑ رہا ہوں یا میں اپنے ہدف کی طرف جو حالت قیام ہے اس سے الگ ہٹ رہا ہوں. بات واضح ہو گئی؟ یہاں پر کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟
جی ایک سوال یہ ہے کہ اس سے عدالت پر جو آپ نے جو بات کی تو اس کے لیے یہ پری ریکویزٹ ہے کہ خدائی جو نظام ہے یا خدائی لاز جو ہیں وہ کانسٹنٹ رہیں، کیونکہ پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کو بھی عادل کہا گیا
جی جی،
تو وہ اپنے خود بنائے ہوئے لاز
کو بریک نہیں کرتا کبھی.
اچھا،
یعنی کہ جو قوانین، یہ ایک بحث ہے علم کلام میں، بڑی ڈیفیکلٹ بحث ہے اور اس پہ متکلمین میں، مفسرین میں کافی پرابلمز بھی ہیں کہ بعض لوگ اسپیشلی جن میں معتزلہ ہیں، کیونکہ اہل سنت میں دو بنیادی وہ ہیں کلامی، وہ ہیں نا اشاعرہ اور معتزلہ، کہ جیسے خدا نے کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ کتب ربکم، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ ہی، اپنے نفس پر رحمت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ تقریباً اس قسم کا معنی لیتے ہیں کہ خدا یعنی پابند ہے اب اس بات کا،
اپنے خود بنائے
ہوئے، یعنی اس نے اپنے لکھ لیا تو یعنی خدا پابند ہے کہ وہ یہ رحمت کرے یا رحمت کو غضب سے آگے رکھے. اشاعرہ کچھ اور کہتے ہیں، وہ لوگوں کو مجبور قرار دے دیتے ہیں. یعنی ہمارا جو امر بین الامرین کا ہے، ائمہ والا جو مکتب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کیونکہ خالق اور ہر شے کا اوریجنیٹر ہے، تو قانون خدا نے بنایا ہے، خدا اس کا مالک ہے، اس کا پابند نہیں ہے. لیکن خدا اپنے بنائے ہوئے قانون کو کبھی بریک نہیں کرتا کیونکہ عادل ہے اور حکیم ہے. یعنی کہ یہ عدالت اور حکمت کے خلاف ہے کہ آپ اس طریقے کے کوئی کام کریں، نہ کہ خدا پر پابندی ہے، یعنی خدا پر کوئی قانون لاگو ہو رہا ہے کہ جو خدا کو پابند کر رہا ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ کیونکہ وہ عادل اور حکیم ہے، لہٰذا جو کچھ اس نے قائم کیا، جو اصول قائم کیے، ان کا وہ خود بھی اس کی پاسداری کرتا ہے.
تو یہ لوجیکل فیلسی کو کیسے ختم کریں گے جب کہا جاتا ہے کہ خدا، کیا خدا اپنے آپ کو پناہ کر سکتا ہے؟ تو یہ
دیکھیے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ تو پھر بالکل ہی دوسری بات آ گئی. اس میں جو ایک جواب ہے ہمارے علماء کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہیں نہیں، اس چیز کو سمجھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں لا شے پر قادر ہوں، جس چیز میں شعیت ہی نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ کیا خدا یہ کر سکتا ہے کہ دو اور دو پانچ ہو؟ دو اور دو پانچ ہونا شعیت نہیں ہے. نہیں میں مجھے اس پر ابھی بات کرنا بھی نہیں ہے, یہ تو کلامی مباحث ہیں, تو پھر ہم یہ اس کے لیے پھر حسین بھائی کو بھی ناشتے کا انتظام کرنا پڑے گا. پھر اگر ہم اس قسم کی گفتگو میں پڑ گئے نا تو پھر انہیں بھی ناشتہ کرا کے بھیجنا ہوگا. ہاں قرآن کریم میں بھی قرآن کریم کی آیت ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیات, کہ جو لوگ یعنی خدا کے اس کو آیتوں کا انکار کرتے ہیں تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم نے شعیت اور لا شے کو الگ الگ کیا. تو خدا لا شے کیوں کوئی کہے کہ اس پر خدا قادر ہے تو وہ خدا کے وہ قدرت کے اس میں آتی ہی نہیں. بہرحال یہ بہت تفصیلی بحث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قیام جو ہے قیام یعنی قیام با عدالت. جب ہم نماز کی حالت میں قیام کریں تو ہمیں کس بات کو اپنے کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ یہ عدالت پر قائم ہونا ہے. اور عدالت کے دو بنیادی ارکان ہیں کہ جو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. پہلا رکن ہے مایوسی اور لالچ یا خوف اور رجا کے مابین ہونا, اور دوسرا رکن ہے صبر اور آہو وائیوالا اور پریشانی اور ان سب کے مابین ہونا. ٹھیک ہے, یعنی اور اس کے مابین ہونے کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے فقر کا احساس کرے, اپنی کمزوری کو خدا کے بارے میں فریاد کرے, لیکن اپنے ہدف کی طرف حتی الامکان بڑھے. تو یعنی وہ صابر بھی ہے اور فریادی بھی ہے, یہ حالت مابین ہے. اور اسی طریقے سے خوف اور رجا کے اس میں کیا ہے کہ انسان جب تک اس زندگی میں ہے اپنی حالت کو دیکھے, اپنی کمزوری کو, اپنے مسائل کو, اپنی ذات کے مسائل کو, تو ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے. اور جب بھی خدا کی طرف نظر کرے تو ہمیشہ امید کے ساتھ نظر کرے کہ انشاءاللہ فضل خدا جیسے اب تک زندگی میں رہا ہے ویسے ہی میں امید کرتا ہوں کہ آخری زندگی کی سانس تک اسی فضل کے سائے میں اپنے فنیشنگ لائن تک پہنچ جاؤں گا. یہ قیام ہے. تو قیام بر عدالت, قیام بر عدالت, یہ ہے اصل قیام کا مفہوم. اور عدالت کے معنی جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ افراط اور تفریط ڈیوائیڈڈ بائی ٹو نہیں ہے, بلکہ قیام کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اسے 100% درستگی سے کرنا ہے. اگر اس میں اچھا اب میں آپ کو وہ مثال دے دوں کہ اس میں افراط و تفریط کیا ہے, یعنی 100% میں افراط کیا ہے اور تفریط کیا پاسبل ہے. اس کی بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت تعریفیں بیان کی ہیں اور مسلمانوں کو بھی کہا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. تو ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً, کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. اچھا یہ قرآن کریم کی ایک بڑی عجیب انداز ہے کہ قرآن کریم نے یہودیوں کو الگ کیا ہے, بنی اسرائیل کو الگ کیا ہے بہت سارے مقامات پر. یعنی جو فضیلت اگر بیان کی بھی ہے تو بنی اسرائیل کی بیان کی ہے نہ کہ یہودیوں کی. جتنی بھی یہود کا ذکر جہاں پر ہے سب مذمت میں ہی ہے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, کیونکہ دونوں کلیم کرتے ہیں یہودی بھی کہ ابراہیم ہمارے تھے, نصرانی ابراہیم ہماری تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما, حنیف اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک شاہراہ ہے جو راہ وسط پر چلنے والا ہے وہ حنیف ہے. حنیفم مسلما یعنی راہ وسط, راہ عدالت کو طے کرنے والے تھے اور مسلم تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہودیت کیا ہے, اب آپ بتائیے افراط ہے یا تفریط ہے. اب ان میں سے ایک کا جو ذکر خدا کر رہا ہے, جب ابراہیم حنیف و مسلم ہے یعنی ابراہیم راہ عدالت پر ہیں, جو بندگی خدا کا تقاضا ہے اس کو 100% پورا کرنے والے ہیں, مرضی خدا ہیں جن سے خدا راضی ہے. اس سے پہلے خدا ذکر کر رہا ہے یہودی اور نصرانی, اس کا مطلب ہے اب ایک افراد ایک تفرید ہے. یہاں سے آپ کو افراد و تفرید کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے. کون افراد میں ان دونوں میں سے کون افراد میں بتائیں؟ نصرانی افراد ہیں, یہودی تفرید ہیں. اس لیے کہ نصرانی جو ہیں وہ حق توحید کو ادا نہیں کر رہے ہیں. اس توحید کے ساتھ انہوں نے کس کو آگے بڑھا دیا؟ عیسیٰ اور جبرائیل کو. اور یہودی جو ہیں وہ پیغمبر کے حق اطاعت کو ادا نہیں کر رہے ہیں, اس میں کوتاہی کر رہے ہیں کہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, ہم یہیں بیٹھے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ یہ بقرہ, سورہ بقرہ میں 110 اور 15 کے درمیان دیکھیں, 111-12. اور بل تبعو ملت ابراہیم حنیفہ, یہ سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں. تو بات واضح ہو رہی ہے, یعنی افراد, یہ افراد ہے کہ 100% سے بھی جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, 100% سے بھی آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ کو ہی خدا بنا دیا, یہ افراد ہے. تو نہ افراد نصرانی نہ تفرید یہودی. ہاں, جو اب اس لیے کہ رسول خدا نے تو یہ فرمایا تھا, بالکل یہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کرتا بھی ہوں کہ خدا نے قرآن کریم میں جب اتنا اہل کتاب اور یہودیوں نصرانیوں کا ذکر کیا تو کیا سٹوری سنائی ہے؟ ہم سے ریلیونس ہے تو یہ باتیں کی ہیں نا, ہم سے تعلق بن رہا ہے تو ان کا ذکر کتاب قرآن میں ہے نا. خالی کہانی سنانے کے لیے تو پچھلی قوموں کی یہ سب باتیں ہوئی نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کی جو حرکتیں ہیں وہ سب ہم میں پائی جاتی ہیں, اور ہمارے اندر بھی وہ خطرات ہیں کہ ہم بھی وہی کام کریں گے. تو افراد و تفرید آپ کو سمجھ میں آئی کہ یعنی قیام جو ہے وہ قیام برائے عدالت ہے. عدالت والی بات اب کلیئر ہو رہی ہے کہ جب ہم حالت نماز میں قیام کرتے ہیں تو یہ قیام ہے مبنی بر عدالت. اور عدالت کا کیا معنی ہے یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے پاس بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور ممبروں سے بھی اس غلط فہمی کو ہوا دی جاتی ہے کہ جناب دین بھی ہے دنیا بھی ہے, سب کو ساتھ لے کے چلو, اسلام جو ہے وہ مکمل مذہب ہے, اسلام دنیا نہیں چھوڑتا, اور یہ نہیں, یہ سب گمراہ کن باتیں ہیں. افراد و تفرید دونوں غلط ہیں. نہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. افراد بذات خود غلط ہے, تفرید بذات خود غلط ہے. ان دونوں کو جمع کر کے عدالت نہیں بنتی ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. افراد اور تفرید کو آپ کہیں کہ انہوں نے تین خدا مان لیا, انہوں نے کوئی نہیں مانا, تو 3+0 یہ نہیں عدالت. عدالت بذات خود ایک حقیقت ہے, اس حقیقت پر 100% قائم ہو اس کے اپنے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے, اور اس میں اگر تم آگے چلے جاؤ, وہاں سے آگے چلے جاؤ, یہ افراد ہے, اس میں کوتاہی کرو, یہ تفرید. نہیں, یہ ظلم ہے نا, ظلم ہے. افراد اور تفرید دونوں ظلم ہیں, بالکل. افراد اور تفرید کرنے والے دونوں ظالمین ہیں. جی بالکل بالکل صحیح, یہ دونوں ظلم. اچھا, اب یہ اس میں علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے جب سورہ روم کی آیت ہے نا, آیہ فطرت, اس میں بھی یہی ہے, اقم وجہک للدین حنیفہ, اس میں یہ پوری بحث ہے. جی, یعنی حنیف, اقم وجہک للدین حنیفہ, تو یعنی دین کے لیے اپنے وجہ کو قائم کرو. وہاں بھی اقم ہے, وجہک للدین حنیفہ, تو حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کہ جو افراط و تفریط سے ہٹ کر اور بالکل بیچ کی عدل والی راہ کو چلنا, یہ انسان حنیف ہے. حنفا, حنیف, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو افراط و تفریط سے اپنا دامن بچا کر عدالت پر اور حد وسط پر اپنی راہ کو طے کرتے ہیں, یہ حنفا ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب خدا حنیف کے طور پر بیان کر رہا ہے, حنیفم مسلمہ, تو حنیف اسی اعتبار سے بات کر رہا ہے کہ ابراہیم بندگی میں توحید کے حوالے سے عادل ہیں, 100% بندگی کا حق ادا کرنے والے ہیں اور مسلم. اور وما کان من المشرکین, اور مشرکین نہیں ہیں. اچھا, اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیں. اب فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس حدیث میں موجود ہے کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دو لکیریں اس کے دائیں بائیں, اس سے چھوٹی خط کھینچا زمین پر, مٹی پر, اور بیچ والی زمین کو کہا کہ یہ خط مستقیم جو ہے یہ میری راہ ہے, میرا طریق ہے. اچھا, میں اس پر ایک آپ کو جگہ سے پڑھ کے, کیونکہ اس میں بڑا اچھا ایک یہ ایسپیکٹ ہے, اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں اور آپ لوگ مناسب سمجھیں تو جواب دینا, کہ قرآن کریم میں آپ کی نظر میں دستور العمل کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ دستور العمل کا مطلب کہ جہاں خدا نے مومنین کو باقاعدہ پورا تعلیم کیا ہو کہ ڈو دس ڈو دس ڈو دس, اعمال کا اور افعال کا اور ان سب چیزوں کا پورا طریقہ, یعنی کہ ان مقامات کو میں چاہتا ہوں آپ لوگ یاد کر لیں, ان آیتوں کو. جی, یعنی باقاعدہ پورا دستور العمل ہے. دستور العمل سمجھتے ہیں؟ دستور العمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ یا ایک ایسا بیان کہ جو پورا آپ کو بتا رہا ہو کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ, یعنی تفصیل سے. یہ اسکیٹرڈ بیانات نہیں, وہ تو ہی ہیں, پورے جمع کر بالکل جامع بیان کہ جس سے آپ اپنا پورا زندگی کا نقشہ مرتب کر سکتے ہیں. جو مجھے یاد آتے ہیں تین مقامات ہیں, سورہ بنی اسرائیل ہے آیت 23-39, پورا یہ بیان ہے. سورہ انعام ہے 151-152-153, اور سورہ فرقان کا اینڈ ہے آیت نمبر 70 کے بعد سے ٹل اینڈ, 15-16 آیتیں جو وہاں سے شروع ہوتی ہیں. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. ٹھیک ہے, میں جی سورہ بنی اسرائیل 23-39 اور سورہ انعام 151-153 اور سورہ فرقان میں یہ ہے 63-77. بنی اسرائیل 23-39, یہ پورا دستور العمل ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم یاد کر لیں, آیتوں کو بار بار دہراتے رہیں. اچھا, سورہ انعام میں ایک ایسا بیان موجود ہے, یعنی کہ جب خدا نے پورا ہمیں ایک راہ سے بتائی ہے, اس کے بعد ایک ایسا بیان موجود ہے کہ جو آلموسٹ ان پیرللڈ ہے قرآن کریم میں, آلموسٹ ان پیرللڈ ہے, یعنی اس طریقے سے کہیں بھی اور بات نہیں ہوئی ہے. کہ 151 شروع یہاں سے ہوتی ہے, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. تعالوا کا معنی کیا ہے ذہن میں؟ کم اپ, یعنی عربی میں اوپر آنے کے کہنے کے, اوپر آؤ کہنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے اطلاع اور ایک ہے تعالو. اطلاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ خود زمین پہ کھڑے اور ایک دوسرے سے کہیں کہ اوپر چلے جاؤ, तो कहेगा इतला। और अगर कोई इंसान ऊपर है, खुद ऊपर है, और वहां नीचे वाले से कहेगा ऊपर आओ, तो क्या कहेगा? तआलाओ, कुल तआलाओ। यानी पैगंबर मकाम बुलंद पर हैं और हमें पस्ती से उठा रहे हैं, कम अप, ऊपर आओ। अतलो, मैं तिलावत करता हूं, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, कि क्या तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया। अच्छा, और ये जो बयान है ये बड़ा अहम बयान है। यानी कि ये थोड़ा सा एक और बात भी, शायद आप लोगों को भी ये बहस कभी इससे साबका पड़ता हो, कि अभी ये 12 रबीउल अव्वल का जो मौका गुजरा है, तो अहले सुन्नत में ये बहस उरूज पे थी। ईद मिलादुन्नबी हराम है तो किसी के लिए जायज़ है, तो किसी के लिए वाजिब है, तो फलाएँ फलाएँ। और उसमें जो वहाबियत वाले लोग हैं वो ये मंतिक लेकर आते हैं कि जनाब रसूल की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, किसी की सुन्नत नहीं है, तो हम ये बिदअत है, ये गलत काम। इसमें ये आयत जो है ना, ये हमें एक बेसिक फाउंडेशनल कंसेप्ट प्रोवाइड करती है इस किस्म के मसाइल को समझने के लिए, कि क्या हमारा आज़ादारी बिदअत है, क्या ईद मिलादुन्नबी बिदअत है। क्योंकि हमारे पास तो जाहिर है कि कोई सबूत नहीं है कि अम्मा ये सब करते थे जो हम कर रहे होते हैं। या तो इस्लाम ने जिस तरीके से रूल्स को डिफाइन किया है वो इस तरीके से नहीं डिफाइन किया है कि हराम को बयान करके उसके गिर्द हद खींची है और ये कहा है कि सॉरी हलाल को बयान करके कि इस हलाल के बाहर जो कुछ है वो हराम है, ये नहीं कहा है, बल्कि हराम को डिफाइन करके उसके गिर्द दीवार बनाई है। और बुनियादी नुक्ता यह है कि इस जो इस दायरे में नहीं आता वो सब हलाल है। बात समझ में आ रही है? ये हाँ वही मतलब हलाल है, मकरूह भी आप कर सकते हैं, कराहियत है। ये असल कंसेप्ट है इस्लाम का। ये वहाबी जो फिट करते हैं वो ये फिट करते हैं कि उन्होंने नहीं किया भाई, तो इस तरीके से उन्होंने, रसूल खुदा ने तो ना पैंट कमीज पहनी है, न रसूल खुदा कभी किसी कार में सवार हुए, न रसूल खुदा ने जहाज पे सवारी की, तो सब बिदअत है। फिर अगर इस मंतिक को लेके चले आप तो फिर तो पूरी जिंदगी हमारी बिदअत है, क्योंकि इनमें से तो कोई काम भी रसूल खुदा ने नहीं किया था फ़ेलन और अमलन। तो ये तरीका नहीं है इस्लाम का। इस्लाम का तरीका क्या है कि हराम को डिफाइन करके उसके गिर्द दीवार खींची है और जो उस दायरे में नहीं जाता या उससे नहीं टकराता वो जायज़ है, वो हलाल है। ठीक है? तो कुल तआलौ अतलु मा, तो उन्हें जो ये कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी हराम है, उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि ये या इससे मिलती जुलती किसी एक्टिविटी को रसूल खुदा ने हराम करार दिया है। और जब तक वो ये साबित नहीं कर सकते उस वक्त तक ये जायज़ है। यानी खुल के बात की, जैसे शराब है, खुल के कह दिया कि हराम है, बात खत्म हो गई। ठीक है? अच्छा चलिए, तो इस पे कि हराम, फिर वो सब बातें आती हैं, जाहिर है कि वो हमारे मौजू से बात हट जाएगी। लेकिन आयत नंबर 153 में जो बयान आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे मौजू से भी वाबस्ता है और बहुत अजीब अंदाज बयान है पुराने करीम का, वह अन्ना हाजा सिराती, यानी इन तमाम आमाल को बयान करने के बाद तकरीबन 8 चीज़ें हैं डूज एंड डोंट्स में, मोस्टली डोंट्स हैं। अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, कि और ये मेरी सिरात है। ठीक है? कुरान करीम में तकरीबन ये लफ्ज़ कहीं नहीं है, हर जगह सिरात मुस्तकीम को नस्बत दी गई है खुदा से, हर जगह सिरात मुस्तकीम को नस्बत दी गई है खुदा से। ये वो आयत है कि जिसमें सिरात मुस्तकीम को नस्बत दी गई पैगंबर से। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, कि ये सिरात है, और सिरात और सबील अलग है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि सिरात और सबील अलग है, इन्हें शाहरा है, ये बाइलेंस नहीं है। सिरात है, किसकी सिरात है? मेरी सिरात है, जो कि मुस्तकीम। मुस्तकीम का मतलब है कि कायम रहने वाली है, इसमें कोई कजी नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है। फत्तबेऊ हो, पस इसको फॉलो करो, اس کی اتباع کرو. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جب ہم قیام کی حالت میں آتے ہیں تو ہمیں قیام کی حالت میں آنے کا ایک اور مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کیا؟ قیام پر آنا یعنی صراط مستقیم کی اتباع کرنا. اور صراط مستقیم کو ڈیفائن کس طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ صراط مستقیم کو راہ خدا, خدا تک پہنچنے کا. لیکن قرآن کریم نے صراط مستقیم کی ایک اور عجیب تعریف بیان کی اس آیت میں, اور اس صراط مستقیم کو نسبت خدا سے نہیں دے رہا ہے, پیغمبر سے دیا جا رہا ہے. اور اس تمام بیان کی ابتدا میں قول ہے, یعنی کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ امر خدا ہے رسول خدا سے کہ تم بولو یہ بات. پہلے ان تمام چیزوں کی تلاوت کرو کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں, ان کاموں کے کرنے سے یو ول بی ایلیویٹڈ, اینڈ دس از مائی ہائی وے دیٹ از ٹو ریمین اسٹیبل فار ایور. اس کی اتباع کرو, اور ولا تتبعوا السبل, اور ادھر ادھر کے رستوں کی کو فالو نہ کرو, فتفرق بكم عن سبيله, کہ جو تمہیں اللہ کی سبیل سے جدا کر دیں, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, اور وہ چیز ہے کہ جس کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں اور تاکہ امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ. ٹھیک ہے, بات اب نماز کا وقت ہو گیا, اگر چاہیں تو بعد میں ہم کر سکتے ہیں 10-15 منٹ انشاءاللہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تو بات ہو رہی تھی کہ حالت قیام میں پہلی بات یہ ہے کہ قائم بر عدالت, عدالت کے معنی سمجھ لیے. اور آپ نے جو ایک بات کی اس میں بہت اچھا ایک بات سمجھ میں, یعنی ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ افراط اور تفریط دونوں ظلم ہیں, اور عدالت جو ہے وہ نور ہے. تو اسی سے ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ظلم پلس ظلم جو ہے وہ کبھی بھی عدالت نہیں بن سکتا, یعنی ظلم پلس ظلم کبھی نور نہیں بن سکتا. تو اس لیے یہ بات سمجھنا بالکل ہی غلط ہے کہ افراط و تفریط میں سے عدالت نکل آئے گی یا ان کو ملا کے کہیں سے کوئی عدالت کا کمبینیشن بن جائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ عدالت کے اپنا ہی ایک حساب ہے, اپنا ہی ایک تقاضا ہے. ٹھیک ہے, اور عدالت کے بعد دوسری کیا چیز ہے کہ نماز میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو صراط مستقیم کے حوالے سے بھی جو تعریف ہے صراط مستقیم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اس کو آپ دیکھیے گا, ان دونوں آیتوں کو میں نے پڑھی نہیں ہے, ورنہ پہ بہت بات طولانی ہو جائے گی. 151-152 کے جس میں صراط مستقیم کی عملی تعریف بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ صراط مستقیم کی جامع تعریف کیا ہے, جیسے سورہ آل عمران میں ہے یا دوسرے کے, انا ربی و ربکم فاعبدو, کہ اللہ میرا رب ہے, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو, اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, اس کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ جامع تعریف ہے. لیکن اگر اسی تعریف کو آپ پھیلائیں گے, اس کی عملی تشریح کریں گے, تو آپ کو کیا ملے گا, 151-152 سورہ انعام, کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, اور جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ میری صراط ہے کہ جو مستقیم ہے, اور تم اگر میرے مطلب میری امت میں سے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کو فالو کرو. اچھا, قیام کے حوالے سے ایک اور جملہ جو آتا ہے جو یہاں بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول خدا کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود کی ایک آیت نے بوڑھا کر دیا. وہ آیت بھی قیام سے ہی متعلق ہے, کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیام کرنا در راہ حق اتنا آسان کام نہیں ہے. سورہ ہود آیت نمبر 112, فاستقم کما امرتا ومن تاب معاك, فاستقم کما امرتا ومن تاب معاك, سورہ ہود کی آیت نمبر 112, 112. اور اس آیت کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. فاستقم, اس طریقے سے قائم ہو جاؤ جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے. صحیح ہے، حکم کیا ہے بتائیے. اس میں ایک اور بات ہے، لیکن ابھی حکم کیا ہے خدا کا، کس طریقے سے قیام کا حکم ہے؟ وہ تو صحیح ہے، لیکن صراط مستقیم پر قائم رہنے کا حکم کیا ہے؟ فَعْبُدُوهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس پر کتنے لوگ قائم ہیں؟ آپ کو پچھلی دفعہ یاد ہے جو میں نے سورہ یوسف کی 6 آیتیں پڑھی تھیں، دہرا دوں اس کو؟ چلیں اسی پر ہی بات ختم کرتے ہیں، پھر اس کا تھوڑا سا اگلی دفعہ ملا لیں گے. سورہ یوسف کی جو 6 آیتیں پڑھی تھیں، جس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسانوں کی تفریق خدا نے کیسے بیان کی ہے. آیت نمبر 108 سے شروع ہوتی ہیں، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے. سوری 103 سے شروع ہوتی ہیں. جی، کس طریقے سے؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ انسانوں کی اکثریت تم جتنا خواہش کر لو ایمان لانے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول خدا کو خدا کی طرف سے بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کس اس میں، کس کیٹیگری میں؟ غیر مومن، غیر مومن، کافرین، اور کافرین کے ساتھ منافقین بھی، کیونکہ خدا کفار و منافقین کو ایک صف میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اکثریت انسان ہے. اس کے بعد تفریق کیا آئی؟ وما تسألهم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی کہ یہ کیا ہے کہ تم ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے لیکن پھر بھی یہ تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور ان کے کفر کی دوسری وجہ کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہم نے ان کے سامنے بکھیر دی ہیں، یہ اس پر سے منہ اٹھا کے گزر جاتے ہیں اور کسی چیز پر غور کرنے کو تیار نہیں. یعنی جن لوگوں میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہ کس زمرے میں شامل ہوں گے؟ کفار میں، کفار میں. ٹھیک ہے، اور اکثریت انسان ایسی ہے. اے رسول، چاہے تم جتنا دل چاہے، جتنا تمہاری ہرس ہو، تمہاری جتنی لالچ ہوگے، تم اس صورتحال کو بدل دو، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد کیٹیگری نمبر 2، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثریت اللہ پر مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں. اکثریت کس میں گزر گئی، نکل گئی کفر و نفاق میں. اس کے بعد جو بچے، ان کی اکثریت اللہ پر اس طریقے سے ایمان لاتی ہے کہ وہ مشرک ہیں. جو بچے، ان کی اکثریت، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ہم ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایٹ بیسٹ کسی کیٹیگری میں ڈالیں تو یہ وہ کیٹیگری ہے کہ ہمارا ایمان شرک سے آلودہ ہے. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ افا امنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ یہ لوگ عذاب الہی سے اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا یہ کہ وہ آخرت جو اچانک آنے والی ہے، وہ لمحہ جو اچانک آنے والا ہے، اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. ایمان تو لے آئیں لیکن حساب اور آخرت کی طرف سے فکر مند نہیں ہے، اس لیے مشرک بھی ہیں، ان کا ایمان خالص نہیں ہے. اب بچا گیا اکثریت، پہلے ادھر نکل گئی، اس کے بعد جو بچی مومنین کی اکثریت مشرک ہے. مومنین پر، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے. اس کے بعد جو بچا، قل ہاذہی سبیلی، یہ میرا رستہ ہے. اے پیغمبر، کہہ دو یہ میرا رستہ ہے. اگر آپ سورہ انعام کی آیت سے ملائیں تو وہی، یہاں پر سبیلی ہے، وہاں پر صراطی ہے. قل ہاذہی سبیلی، یہ میرا رستہ ہے. ادعو الی اللہ، میرا رستہ کیا ہے؟ کہ میں دعوت دیتا ہوں فقط الی اللہ، میں نہ اپنی ذات کی طرف بلاتا ہوں، نہ کسی نفع کی طرف بلاتا ہوں، نہ کسی نظریے کی طرف بلاتا ہوں، میں فقط اور فقط دعوت دیتا ہوں الی اللہ، یہ میری سبیل ہے. اور یہ میری سبیل جو ہے وہ میری صراط تک لے کے جائے گی, جس کا ذکر سورہ انعام میں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, بصیرت پر ہیں میں اور جو مجھے فالو کرتا ہے. اب جو مجھے فالو کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے, جو میں نے ابھی پچھلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی, فاتبعوہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, اس کی اتباع کرو. تو بصیرت پر ہیں, یعنی کہ جو مؤمن ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب بصیرت ہے. اور صاحب بصیرت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور اس کے تمام معاملات اس کی نظروں کے سامنے روشن ہوتے ہیں. جو صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ کبھی شک کا شکار نہیں ہوتا, شبے میں نہیں پڑتا, ادھر ادھر بھٹکتا نہیں پھرتا ہے. اس کے نظر میں راستہ راہ کلیئر ہوتی ہے, اور وہ گویا کہ روشن دن میں اپنے راہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, کہ اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں, میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ صراط مستقیم ہے, یعنی اس لیے مشکل ہے. کتنے لوگ ہیں اس پر, اور ان کی علامت بتائیے نا, کہ ہماری نظر میں تو کافر ہونے کا مطلب وہ لیبل لگنا ہے نا, کافر ہونا لیبل لگنا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں کہ جو رسول کی بات نہیں سنتے اور آیات الہیہ پر غور و فکر نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ اس زمرے میں آتے ہیں, کتنے لوگ اس زمرے میں آتے ہیں, وہ سب کے سب کس کیٹیگری میں ڈالے جائیں گے؟ کافرین اور منافقین. اس کے بعد اللہ پر ایمان لے آئے لیکن حساب اور آخرت کی طرف سے فکر مند نہیں ہے, آن ون پریٹیکسٹ اور دا ادر, کہ یا کسی نے حساب کتاب کو اپنے طور سے ہی نمٹا لیا ہے, یا سوچتے ہی نہیں ہے, دنیا میں پڑے ہوئے گھوم رہے ہیں. یہ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ مشرک. تو اس توحید خالص پر کتنے لوگ قائم ہیں بتائیے. اب آپ ان علامتوں پر آپ پرکھیے اور بتائیے پہ کتنے لوگ باقی ہیں. اور اس سورہ ہود کی آیت میں جو ایک اور خاص بات ہے, کہ جو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محمد علی شاہ آبادی مرحوم فرماتے تھے, کہ کیونکہ سورہ ہود کی آیت میں ومن تابا معاکا کا بھی لفظ ہے, یعنی کہ قائم رہو جیسا کہ ہم نے تم کو امر کیا ہے, اور جو تمہارے ساتھ تمہاری اتباع کرتا ہے تمہیں فالو کر, یہ تابا جس نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس وجہ سے رسول خدا فرما رہے ہیں سورہ ہود کی آیت میں کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا, ورنہ یہی آیت جو ہے یہ سورہ شورا میں بھی ہے. فاستقم کما امرتا جو ہے نا, یہ سورہ شورا میں بھی آیت نمبر 15 ہے. لیکن اس آیت کو ریفرنس دے کے رسول خدا نہیں فرما رہے ہیں کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبہ, شیبتی سورت ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے, وہی آیت آپ نے تلاوت کی اس آیت کی, فاستقم کما امرتا ومن تاب معاک. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ شورا میں بھی یہ آیت ہے, واستقم کما امرتا, لیکن اس کو ریفرنس بنا کے رسول خدا نہیں فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا, کیونکہ سورہ ہود میں ہے کہ جو تیرے ساتھ ہیں. خود قائم رہنا رسول خدا کے لیے پرابلم نہیں ہے امر الہی کے مطابق, لیکن باقیوں کو قائم کرانا یہ بہت بڑی پرابلم ہے. یعنی ایک انسان کے لیے خود راہ چلنا اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوتی جتنا دوسروں کو لے کے چلنا مصیبت ہوتی ہے, کہ جس میں سے ہر شخص اپنی فیملی کے حوالے سے اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے, ہر استاد اپنے شاگرد کے حوالے سے اس بات کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے, کہ وہ ایون استاد اور شاگرد کے اس میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ سمجھتا ہے وہی سمجھاتے سمجھاتے زندگی گزر جاتی ہے اس کی. کہ حالانکہ جو بھی صحیح استاد ہوتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میرے شاگرد ایٹ پار آئیں میرے کنسیپچول لیول پر اور ان چیزوں پر, لیکن وہ اسی پر ہی اس کی دقت کرتے کرتے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس چیز کو یعنی کہ ہم پتہ نہیں کس نظر سے دیکھیں, لیکن رسول خدا اور پھر آئمہ علیہ السلام کے ادوار میں اور آپ کے ارد گرد جو کچھ ہوا کہ زیادہ تر لوگوں نے ان چیزوں کو ایبزارب نہیں کیا, تو یقیناً یہ بھی ایک اس بوڑھا کرنے والی یا وہ اذیت والی کیفیت رسول خدا کے پاس. ٹھیک ہے, تو ہم اس بات کو سمیٹ لیں کہ قیام فی الصلاۃ کیا ہے, قیام کا مطلب کیا ہے. قیام کا مطلب اگر ہم ابتدا میں لیں سورہ مزمل اور سورہ مدثر, کہ انسان یا عبد الہی قیام کرے خدا کے رستے میں, اور وہاں پر دو قیام ہیں, قیام اللیل ہے اور قم فانذر ہے. یعنی ایک قیام اللیل ہے خود اپنی ذات کی تربیت کے حوالے سے, کیونکہ جب بات ہو رہی ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا, کہ بے شک رات کا اٹھنا, رات کو بلند ہونا اشد وطئا, یعنی بہت سختی سے پیس ڈالتا ہے, روند دیتا ہے, کہ جتنی بھی یہ ساری خرابیاں ابھر رہی ہوتی ہیں ان سب کو بلڈوز کر دیتا ہے. وہ اقوم قیلا, اور بہت اچھے طریقے سے بات کو سیدھا رکھتا ہے. یہ سیلف وہ ہے, ڈیولپمنٹ ہے قیام لیل. اور صرف سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے قیام نہیں ہے, بلکہ قم فانذر, تو انذار کس کو کرنا ہے, دوسرے انسانوں کو کرنا ہے, کہ جب تم کو خدا ایک بات سمجھا رہا ہے, تم کو خدا ایک معرفت دے رہا ہے, تو راہ کے, اور جیسے میں نے انذار بتایا کہ انذار یعنی خطرات راہ سے آگاہ کرنا, انذار کا مطلب ڈرانا دھمکانا نہیں ہے. قم فانذر. اس کے بعد جب حالت قیام میں آئے انسان نماز میں, تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حالت قیام یعنی عدالت پر اپنے کو قائم کرے. عدالت کے دو بنیادی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ انسان خدا سے امید اور لالچ کے, امید اور خوف کے درمیان ہو, اور صبر اور فریاد کے درمیان ہو. اور صبر کے معنی وہ بھی ہیں, وہ استقامت اور ہدف عالی کی طرف پیش قدمی کرنا, کہ وہ پیش قدمی جاری رہے لیکن اپنی کمزوری کا احساس کر کے خدا سے فریاد بھی ہوتی رہے. یعنی نہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے, نہ ایسے مایوس ہو جانا ہے کہ کوشش کو چھوڑ دینا ہے یا اس کو ترک کر دینا. پھر اس کے بعد قیام میں کون سا پہلو آیا, صراط مستقیم کا پہلو آیا, یعنی اس راہ پر چلنا ہے کہ جو قائم رہنے والی راہ ہے, اور وہ راہ کمپلیٹلی ڈیفائن کر دی گئی ہے. کنسیپچولی اگر آپ کہیں تو وہ بندگی رب ہے, پریکٹیکلی اگر آپ کہیں تو وہ سورہ انعام کی آیت 151-152 ہے, حاضا صراطی مستقیمن. صحیح. اور یہ کام دقت طلب ہے, مشکل ہے, جس کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ آیت جس میں مجھے قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ان ایڈیشن ٹو مائی فالوورز, ناٹ می الون, کیونکہ سورہ شورا میں صرف پیغمبر اکرم سے خطاب ہے, یا وہاں پہ اس سے پہلے انبیاء اور اولو العزم کی بات ہو رہی ہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے, ان ہستیوں کے لیے پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہمیں ساتھ لے کے چلنے میں, کہ ہم اتنے لتھارجک اور اتنے نالائق قسم کے افراد ہیں کہ ہم اتنی زیادہ پرسویژن کے باوجود, اتنی زیادہ تبلیغ کے باوجود, اتنا سکھانے کے باوجود, ہم اپنی طرف سے حرکت نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو یہ قیام کی بحث تھی. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ تھوڑا سا ایک سورہ شورا کا میرا ارادہ تھا کہ ان آیات کو میں ذرا تلاوت کر کے بھی تھوڑے نکات بیان کروں انشاءاللہ اگلی دفعہ. اور پھر تکبیرات جو نماز میں کہی جاتی ہیں, ان کی کیا حکمت و فلسفہ. جی, الحمدللہ رب العالمین.